رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قضي الامر الذي فيه تستفتيان، امنت بالله صدق الله العظيم. ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ یوسف کے وسطانی مضامین آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے تھے، اور تقریباً آیت نمبر 41 تک کا اور 40 تک کا خلاصہ گزشتہ درس تراوی کے اندر اختصار کے ساتھ چند بنیادی باتوں کے عوض میں ذکر کیا گیا. جس طرح کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے کہ سورہ یوسف جو ہے وہ ایک انسان کے اندر پیدا ہونے والے پیش آنے والے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، اس کی ایک کرداری شکل ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے اس واقعے سے اہل ایمان کو درس دینے کے لیے عقائد کے حوالے سے، اخلاق و آداب کے حوالے سے، اور اخلاق میں بالخصوص صبر ہے، برداشت ہے، رواداری ہے، سخاوت ہے، شکر ہے، اور شجاعت ہے، دیانت ہے، عفت و پارسائی ہے، یہ تمام حسن خلق کے آثار حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے بطور کردار کے ظاہر فرمائے. اور سورہ یوسف کو پھر اس احوال کے حوالے سے کہ انسان کو جن حالات کا اور جن معاملات کا واسطہ پڑ سکتا ہے خوشی اور غم کے اندر، اس کی کرداری شکل، ایک عملی شکل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نظر آتی ہے. اس حوالے سے قرآن مجید نے اس کو احسن القصص قرار دیا ہے، جس میں برداشت ہے، صبر کی ایک خوبصورت نظیر ہے، شرم و حیا، عفت و پارسائی کی ایک خوبصورت نظیر ہے، امانت و دیانت کا ایک خوبصورت سلیقہ عملی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے اندر اس میں ذکر کیا گیا ہے. اور جب انسان اختیارات کے ساتھ، یعنی جس وقت اس کے پاس بظاہر اختیارات نہ ہوں، تو وہ برداشت سے اور صبر سے کام لے، اور جس وقت اس کے پاس مکمل اختیارات اور صلاحیتیں اور طاقت اس کے پاس مجتمع ہو جائے، تو اس وقت وہ اپنے نفس کے دشمنوں سے درگزر اور رخصت اور معافی سے یہ اپنے عمل کو ذکر کرے جو اعلیٰ کردار اور صالحین کا طریقہ ہے. اور وہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی مبارک و مقدس زندگی کے اندر اس میں بڑے خوبصورت انداز کے اندر گویا کہ آشکارا ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں گویا کہ رونق کے طور پر نظر آتی ہے. ایک بار ابھی تک جو ہم نے آپ کی خدمت میں بات ذکر کی ہے وہ بطور خلاصہ کے آیت نمبر 40 تک کے حوالے سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ بھائیوں کا حسد آپ کے ساتھ، اور آپ کے والد صاحب کی آپ پر جو شفقت اور عنایت تھی اس سے بھائیوں کو حسد کا لاحق ہونا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر آپ کو بعض مشورے کے حوالے سے ایک اندھے کنویں میں پھینک دینا، اور وہاں سے پھر ایک قافلہ کا آگے بڑھنا، اور پھر بھائیوں کا یہ دیکھنا کہ کہیں وہ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے سے پوچھ لیں اور وہ کوئی خاص بات نہ بتا دیں, تو اس خواب اس قافلے والوں کا انہوں نے تعاقب کیا, اور تعاقب کرنے کے بعد ان کو باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور اس سے ہمارا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جو رشتہ داری کے طور پر آئے, اور یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, اگر تم اس کو لینا چاہتے ہو تو اس کی کوئی قیمت دو. اور وہ گھبرا گئے کہ قیمت اس کی کیا ہو سکتی ہے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کی انہوں نے بہت کم اور حسیس قیمت یعنی چند پیسوں کا مطالبہ کیا, جس سے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ غلام بڑا شریر ہے معاذ اللہ, اور یہ رہتا نہیں ہے, یہ بدل جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, کام نہیں کرتا, نافرمان ہے, تاکہ لے جانے والوں کے دلوں کے اندر یہ خیال کسی طور پر باقی نہ رہے کہ اس کا خاندان کیا ہے, نسب کیا ہے, احوال کیا ہے, تاکہ یوسف علیہ السلام دوبارہ لوٹ کر ہمارے والد صاحب کے پاس نہ آ جائے. اور یہ سارا بہانہ جو قافلے والوں کے ساتھ قیمت کا, پیسے کا کیا, اس لیے ہے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شرافت کے حوالے سے ان کے ذہن میں سوالیہ نشان پیدا ہو جائے, اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ شفقت کرنے کی بجائے سختی کریں. یہ بھائیوں کی جانب سے وہ مشکلات تھی اور حسد کا نتیجہ تھا. لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر وہ قافلے والے مصر کے بازار کے اندر کنعان سے پہنچے, تو اس وقت انسانوں کی تجارت ہوتی تھی, انسان بکتے تھے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اللہ اکبر مثالی حسن ہے, جس کو بطور مثال اور کمال کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اندھیری رات میں اگر دل سے کسی بات پر خوش ہو کر مسکرا دیں تو کمرہ روشن ہو جائے, یعنی یہ آپ کے چہرے کی زینت اور خوبصورتی تھی. اور اکثر آپ اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈالے رکھتے کہ کوئی آپ کے حسن کو دیکھ کر گویا کہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, بلکہ ہر انسان اس کو یہی کہتا تھا کہ ایسا شخص ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یقیناً اگر یہ کوئی ہیں, اگر انسان ہیں, تو یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فرشتہ ہے کہ جس کے چہرے کو اللہ رب العالمین جل والا ایسا بناتا ہے. انسان کا چہرہ اتنا منور اور مستنیر اور چمک والا نہیں ہو سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر تک یہ بات پہنچی کہ جیسی مصر میں جب آپ کو لا کر منڈی میں کھڑا کیا گیا تو پورے مصر کے اندر گہرام بچ گیا کہ اتنا خوبصورت بچہ کہ جو آج تک نہ ایسا حسن کبھی سنا گیا نہ بیان کیا گیا. عزیز مصر جو مصر کا بادشاہ تھا وہ لا ولد تھا, یعنی اس کی اولاد نہیں تھی. اسے جب بتایا گیا تو وہ خود آیا, اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو اس کے دل میں بڑی ہمدردی پیدا ہوئی, اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بڑی بھاری قیمت دے کر خرید لیا اور گھر لے آیا. گھر لا کر اپنی بیوی سے کہا کہ ایسی بھی ہمیں اولاد کی ضرورت تھی پالنے کے لیے, تو یہ بچہ مل گیا ہے, اور میں اس کے چہرے کے اوپر بڑی خوشبختی کے اور بڑے بھلائی کے آثار دیکھتا ہوں, اور اس بچے سے ہمیں بہت بڑا فائدہ پہنچے گا جس کا ہم گویا کہ سوچ بھی نہیں سکتے. کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام چند سال وہاں پر رہے, اور جس وقت آپ نے گویا کہ بلوغیت کی دہلیز پر قدم رکھا اور آپ کا حسن گویا کہ اپنے کمال پر تھا, تو عزیز مصر کی عورت نے آپ پر غلط نظر ڈالی اور آپ سے بے حیائی کے کام کا ارتکاب کرانے کی, اور اپنے ساتھ بے حیائی کے معاملے کا ارتکاب کرانے کی جب اس نے جسارت اور جرت کی, تو قرآن کریم فرقان حمید ذکر کرتا ہے یہ ایک مصیبت کھڑی ہوئی اور وہ ختم ہوئی, اب تھوڑی راحت کے دن آ گئے تو پھر ایک پریشانی سامنے آئی, اور اس میں یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی جس کو زلیخا کہا جاتا ہے کہ اس نے محل کے دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کی رغبت کرنے کی کوشش کی, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جو اعلان نبوت کے پہلے یا اعلان نبوت کے بعد عمدن گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کا ارتکاب اس سے نہیں ہوتے, وہ معصوم ہوتے ہیں, اور اللہ رب العالمین جل والا انہیں شیطان کی شرور سے وسوسوں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے جان چھڑا کر دوڑے اور بھاگے, تو وہ عورت آپ کے پیچھے دوڑ پڑی. حضرت یوسف علیہ السلام جب دروازے کے قریب پہنچتے تو اللہ رب العالمین کے اذن سے وہ دروازہ خود بخود کھل جاتا, یہاں تک کہ ایک دروازہ, دو دروازہ, تین دروازہ, یہ دروازے کھلتے چلے گئے, اور آخری دروازے کے قریب جیسے یوسف علیہ السلام پہنچتے ہیں تو زلیخا نے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو پیچھے سے دبوچنے کی کوشش کی, اور دروازہ جیسی کھلتا ہے تو سامنے عزیز مصر اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور وہ جس نے یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام پر بظاہر احسان کیا تھا کہ لے آیا اپنی اولاد کی جگہ پر رکھا اور عیش و عشرت, یعنی ظاہر سی بات ہے بادشاہ نے اپنا بیٹا بنایا, اب یہ صورت جب سامنے کھڑی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, تمہاری بیوی اس قسم کی حرکت کر رہی تھی. لیکن اس بیوی نے ایک بہانہ کیا اور شور شرابہ کیا کہ جناب جس کو تم نے اتنے احسان کے ساتھ گویا کہ آراستہ کیا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ کرنے کی کوشش. قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اس وقت گواہوں کو طلب کیا گیا تو زلیخا کے ماموں کا بچہ جو 6 مہینے کے قریب کا تھا وہ سامنے جھولے میں تھا. اللہ رب العالمین نے اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پارسائی کو بیان کیا اور اس نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جانے کی بات منسوخ کی جا سکتی ہے اور اگر یہ قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس میں زلیخا کا قصور ہے اور تم نے خود دیکھا ہے کہ یہ رکھے ہوئے نہیں تھے, یعنی عورت کی طرف نہیں بھاگ رہے تھے بلکہ عورت ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی. اور جب تحقیق کی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا وہ پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا تھا اور اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملات جو اس عزیز مصر کے دل پر طاری ہونے والے تھے اللہ رب العالمین نے اس سے آپ کو محفوظ رکھا. لیکن ایک عورت کے لیے ہتک بن گئی تھی, یہ معاملہ تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے ہوا. ایک آزمائش, ایسے حالات کسی پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اور میں نے کل حدیث پاک بھی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے پیارے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 کے قریب وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کی تپش اور گرمی سے بچ کر اللہ رب العالمین کے سائے تلے آئیں گے. اور جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اور اس دن انسان کی کھوپڑی اس کی گرمی سے ابل رہی ہوگی اور سورج, یعنی گرمی کے یوں ہے کہ مثال دی گئی کہ سورج اس کے لیے سبا نیزے کے قریب ہوگا اور انسان اپنی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوگا جو اس کے پاس ہے اور وہ کوشش کرے گا کسی طریقے سے میں اس گرمی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لوں. پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اس کے سائے تلے رکھے. ایک اس میں وہ مسلمان حاکم ہے کہ جو ریاست کو چلاتے ہوئے نظم و عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ تمام معاملات کو بروئے کار لا رہا ہو, ایک. اور اس میں سے ایک وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ صدقہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دے رہا ہو, دو. اور تیسرا وہ ہے کہ جس نے دینداری کے اندر اپنی آنکھیں کھولی ہوں اور شباب اس عالم میں وہ پہنچا ہو کہ دینداری کے اثرات اس پر طاری ہوں اور اسی پر وہ قائم رہے. اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جسے ایک جاہو حشمت والی عورت بدکاری کے لیے اپنی طرف دعوت دے رہی ہو اور اس وقت صرف وہ اللہ کے خوف سے یہ کہے کہ میں تیرے قریب نہیں آ سکتا, میں اللہ رب العالمین جل وعلا سے ڈرتا ہوں, تو فرمایا اللہ رب العالمین اس فضل سے اسے یہ نیکی عطا فرمائے گا کہ جہاں پر انبیاء کرام کو کھڑا کیا جائے گا اس صفوں کے اندر اللہ رب العالمین ایسے پارسا بندے کو کھڑا کرے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ حدیث پاک سے ہمیں سمجھ حاصل ہوتی ہے. لیکن پھر زلیخا جو خاتون تھی اس نے اور مکر کیا اور بہانہ کیا کیونکہ یہ بات چھپ نہیں پائی, علاقے کے اندر مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی. قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ پھر اس نے اپنی جھیب کو مٹانے کے لیے علاقے کی تمام خواتین جو اس پر تانا کہتی تھی اس کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کے ہاتھ میں چھری دی اور چھری ایک پھل دیا, کہا کہ دیکھو میں بھی یوسف کو آواز دیتی ہوں اور یوسف اس دروازے سے نکل کر اس دروازے کی طرف جائیں گے, شرط یہ ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا اور ہاتھ میں یہ جو پھل ہے اس کو ہاتھ میں رکھنا اور دوسرے ہاتھ سے چھری سے کاٹنا. شرط یہ ہے کہ تم چھری کی طرف نظر نہیں کرو گے, نظر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی طرف کرو گے اور ان کی طرف نظر کر کے اس کو تم کاٹو گے. قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی گئی آپ اس کمرے سے نکل کر, جب دیکھا کہ خواتین بیٹھی ہوئی تو آپ جلدی سے دوسرے گویا کہ کمرے کی طرف داخل ہونے لگے, تو ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر وہ اتنی مئو ہو گئی کہ ایسا انسان, اتنا خوبصورت انسان تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. انہوں نے چھری اٹھا کر جیسی پھل کو کاٹنے کی کوشش کی تو پھل ان کے ہاتھ سے گر گیا اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا اور باقاعدہ وہ اپنی انگلیاں کاٹتی چلی گئی, لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ہماری انگلیاں کٹ رہی ہیں. وہ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر مئو ہو چکی. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے کے اندر داخل ہوئے, انتہائی اختصار کے ساتھ میں اس کر رہا ہوں, تو انہوں نے جب اپنے جب ہٹ گئے اور توجہ وہاں سے ہٹی تو وہ چیخ پڑی کہ جناب یہ ہماری انگلیاں کٹ گئی. تو زلیخا نے کہا کہ اب تم بتاؤ کہ تم مجھ پر تانا جڑ رہی تھی اور تانا زنی کر رہی تھی, اب تمہارا خود کا حال اس حوالے سے کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے باقاعدہ طور پر یہ آپشن رکھا گیا کہ یا تو تم اس بدکاری کے کام کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ پھر ہم تمہارے لیے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کریں گے جس میں تمہاری پارسائی ثابت نہیں ہو پائے اور یہ تمہارے لیے بڑی مصیبت رہے گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس بدکاری سے مجھے محفوظ فرما اور پارسائی کی زندگی عطا فرما, چاہے مجھے جیل میں جانا کیوں نصیب نہ ہو. حالات ایسے بنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اپنی جھیب کو مٹانے کے لیے, کیونکہ گھر کی عزت کا مسئلہ تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا بغیر کسی قصور کے, اور تقریباً علماء نے لکھا ہے 7 سال, بعض نے کہا 14 سال حضرت یوسف علیہ السلام تنہا جیل کے اندر رہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی ہیں, آپ نے دین کی تبلیغ کا اعلان کیا, اللہ رب العالمین کی توحید کا, اور جو وہاں کے لوگ بتوں کو پوچھتے تھے تو شرک کی نجاست سے ان کو دور کرنے کے لیے آپ نے عقلی دلائل کے ذریعے ان کو متاثر کیا, قرآن کریم فرقان حمید کہتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے جو آپ کو شکل و صورت, کردار اور اخلاق عطا فرمایا تھا کہ جیل میں جو بیمار ہو جائے اس کی گویا کہ بیمار کرسی کرنا, اس سے ملاقات کرنا, اچھے مشورے دینا, نصیحتیں کرنا, نیک باتیں ان کو سکھانا, اس وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و توقیر لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دی. لیکن ایک خاص واقعہ جو اس وقت پیش آیا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا خاصہ, کہ جو مخفی چیزوں کا علم اللہ رب العالمین انبیاء کو عطا فرماتا ہے, تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا, اس کا اظہار وہاں پر ہوتا ہے. دو بندے تھے جنہوں نے خواب دیکھا تھا, اور خواب انہوں نے اس طریقے سے دیکھا, اور وہ دونوں عزیز مصر کے بڑے قریب لوگوں میں سے تھے, لیکن ان پر یہ الزام تھا کہ یہ بادشاہ کو زہر دینے والے ہیں, اور اس سزا کے اندر وہ دونوں گرفتار ہوئے, اور قریب تھا کہ ان کی موت کا پروانہ دے دیا جاتا کیونکہ بادشاہ کو مارنے کا الزام ان پر تھا. ایک وہ تھا جو بادشاہ کو شربت یا شراب وہ اس کی خدمت میں پیش کرتا تھا, ایک جو یعنی دونوں مطبخ ہی کہتے کھانا وغیرہ بنانے کے. ایک نے خواب یہ دیکھا کہ جناب میں انگور کو نچوڑ کر اس کی شراب بنا کر بادشاہ کو دے رہا ہوں, اور ایک نے خواب یہ دیکھا کہ جناب میرے سر کے اوپر تشت رکھا ہوا ہے اور پرندے آ رہے ہیں اور اس میں جو موجودہ چیزیں ہیں اس کو نوچ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کو سماعت فرمایا تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر کر دی جائے, تو کہا جی آپ تعبیر کر دیں. تو فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں انگور کے رس کو نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر ہی, بلکہ 3 دن کے اندر ہی تیری ضمانت ہو جائے گی, تو چھوٹ جائے گا, باعزت بری ہو جائے. ایک اور جو تو ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سر کے اوپر ایک تشت ہے, اس میں خوراک کی چیزیں موجود ہیں اور پرندے اس کو نوچ رہے ہیں, تو کہا تجھے تیرے سر کو کاٹ دیا جائے گا اور تجھے سزائے موت ہو جائے گی, اور تیرے سر کو پرندے نوچیں گے. تو جس کو یہ بات کی گئی تو وہ ہنسنے لگا, یعنی جھیپ مٹانے کے لیے, کیونکہ تعبیر بالکل تھی, آپ نے اجازت دی کہ اس کی تعبیر کر لی جائے, مگر یہ بالکل آپ تعبیر کر دیں, اور اللہ رب العالمین نے آپ کو تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا. انہوں نے کہا نہیں, ایسا مسئلہ ہمارے ساتھ ہوا نہیں ہے, یقیناً آپ نے یہ تعبیر کر دی ہے کیونکہ اور لوگ بھی سن رہے تھے. تو اپنی سزائے موت سے اس نے اپنی جھیپ کو مٹانے کے لیے جملہ کہا کہ ایسا ہمارے ساتھ ہوا نہیں ہے اور نہ ہم نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے, یہ تو بس ایسی دن لگی کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے, کوئی بات نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے آپ سے پوچھ لیا تھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, تو آپ نے اس کی تعبیر کر دی, لیکن خواب ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم نے خواب دیکھا کہ نہیں دیکھا, لیکن جو بات تم نے بتائی ہے اس کی تعبیر جو میں نے کر دی ہے وہ تمہارے لیے تقدیر بن گئی ہے, یعنی میری زبان سے جو کلمات نکل گئے ہیں اور جو بات میں نے کر دی ہے یہ تمہارے لیے تعبیر بن گئی ہے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ علم عطا فرمایا. تیسرے دن وہ بندہ جو ہے وہاں سے چھوٹ کر روانہ ہوا, اور پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گویا کہ معاملات کی, گویا کہ بھلائی کے ذرائع کھلنا شروع ہوئے, اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آگے راہیں کس طرح بنائی ہیں وہ کل انشاءاللہ آخری درس میں ہم آپ کے سامنے مزید اس کی تشریحات کے ذمن میں ذکر کریں گے. لیکن یہاں پر جو یہ بات ذکر کی گئی کہ قضی الامر فی الذی فیہ تستفتیان, کہ تم نے خواب دیکھا کہ نہیں دیکھا یہ الگ مسئلہ ہے, مگر جو میں نے تم سے تعبیر کر دی ہے اور میری زبان سے جو کلمات نکل گئے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمہارے لیے اس کو فیصلہ کر دیا ہے. علماء کرام نے اس آیت کریمہ سے اس مقصد کو اخذ کیا ہے کہ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بات کو ذکر کریں تو ان کے ناز اور مقام اور عزت کے لیے اللہ رب العالمین اس بات کو قبول فرماتا ہے. جس طرح حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ, کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو دروازے پر مدفوع الباب, دروازے پر دھکار دیے جاتے ہیں, بھگا دیے جاتے ہیں, اور باغ ان کے پراگندہ ہوتے ہیں, احوال ان کے ایسے نہیں ہوتے, لیکن وہ دروازے پر اگر کسی سے کوئی چیز کو طلب کریں تو لوگ دھتکار دیتے ہیں. تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ناز اللہ کی بارگاہ میں کتنے ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ, وہ کسی کام پر اگر قسم اٹھائے تو اللہ رب العالمین اس کو پورا کر دے. اس کی ایک نظیر اگر یہ کوئی کہے کہ غیر انبیاء پر یہ چیز صادر نہیں ہوتی, لیکن یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے کیے ہوئے فیصلے کو نافذ کرتا ہے. شاہ ولی اللہ محمد صدیقی رحمہ اللہ نے سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے خواب نقل کیا, اللہ رب العالمین نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بھی فاق علم رؤیا کا، علم خواب کا، علم تعبیر کا بہت ملکہ عطا فرمایا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے کے اوپر بیٹھے ہوئے قریب سے گزرا اور ایسی اس کے دل میں کیا بات آئی، وہ قریب آیا اور قریب آ کر اس نے حضرت فاروق اعظم سے سلام لیا. سلام لینے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اگر آپ اس کی تعبیر فرما دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو خواب ہے تم بیان کرو، میں اس کی تعبیر کر دیتا ہوں. اس نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ رات کے وقت میں سو رہا تھا اور میں نے خواب یہ دیکھا کہ میرے جسم کے اوپر ہرے گھاس اگنا شروع ہو گئے اور میرا پورا جسم جو ہے وہ ہری گھاس سے ہرا ہرا ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ گھاس جو ہے جو میرے جسم پر اگی ہوئی تھی وہ خشک ہونا شروع ہو، اور خشک ہو کر وہ سارے جو گھاس پھوس تھے وہ جسم سے جھڑنے لگے. تو آپ نے سر مقدس کو اٹھا کر ایک دفعہ کہا کہ واقعی میں تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا. حضرت عمر نے فرمایا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کی تعبیر کر دی جائے. کہا جی کر دیجیے. آپ نے فرمایا تم مومن ہے؟ کہنے کہا ہاں. کا مرتد ہو جائے، یعنی اعلیٰ عیاض میں تو اگر مسلمان ہے تو اسلام سے تو پھر جائے، وہ ہریالی جو ہے وہ اسلام سے تعبیر ہے، اور خشک ہو کر گر جانا جو ہے وہ اسلام سے روگردانی کرنا ہے اعلیٰ عیاض باللہ. تو وہ تھوڑا سا جھیپا، جھیپنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو ایسا کچھ خواب نہیں دیکھا، میں تو آپ کے ساتھ ایسے دل لگی کر رہا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، تم دل لگی کر رہے تھے یا جو کر رہے تھے، لیکن جو میں نے کہہ دیا وہ ہو گیا ہے، یعنی جو میں نے تعبیر کر دی ہے وہ تمہارے حق کے اندر گویا کہ ہو جائے گی. تو یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ رب العالمین جل والا کے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل اللہ سے کہ خدمت میں جب بات کی جائے تو ان سے خیر ہی کی دعا کرائی جائے. ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرنا کہ جناب وہ دھوکے سے مترادف ہے، اگر ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکلے تو حدیث پاک کے اندر یہ بالکل واضح طور پر کتاب الرقاق بخاری شریف کے اندر موجود ہے، وہ لسان ہوں الذی یتکلم بہ، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس سے وہ بولتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کے حوالے سے بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر جو حضرت اسماء بنت عمیس کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے چھوٹے بیٹے ہیں. جنگ جبل جب ہوئی تھی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو خوارج نے شرارت کی تھی، اور جنگ تو نہیں تھی خیر یہ کہ کوئی باہم لڑنے کے لیے سامنے آ جائے، لیکن مراد یہ کہ درمیان کے جو دو طرف سے لوگ تھے جو شرارتی، کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شامل تھے اور کچھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں شامل تھے. کیونکہ حضرت اسلام میں چلے جائیے، تین چار تقریریں ہماری اس پر تفصیلی موجود ہے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے. تو ان دونوں نے رات کے وقت ایک دوسرے کے لشکر پر حملہ کروا لیا، اور یہ کہا کہ حضرت علی کے لشکر حضرت عائشہ کے لشکر پر حملہ کر رہا ہے اور حضرت عائشہ کا لشکر جو ہے وہ حضرت علی کے لشکر پر حملہ کر رہا ہے، اور جبکہ مراد اس میں مقصود یہ تھا وہ قصاص عثمان غنی سے نورین تھا. حضرت عثمان غنی کو ذی الحجہ کی اس تاریخ میں، جس تاریخ میں حج ہوتا ہے، یعنی ایام تشریق میں، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کو مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا تھا. 40 دن آپ پر پانی بند تھا، یہ ایام تشریق کے جو دن ہیں، بالکل حج کے جو دن ہیں، اور ہماری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ حج پر تشریف لے گئی تھی. یہاں پر حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی مدینہ منورہ کے اندر، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ میں تھی، حج کے دن تھے، اور ایک شورت بن گئی، اور اتنی گویا کہ یعنی افواہوں کی ضد میں پورا مدینہ منورہ تھا، اور پتہ نہیں اچانک کیا ہو جائے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد صحابی اشرا مبشرہ میں سے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کو بلوائیوں نے جھوٹا الزام لگا کر قتل کر دیا ہے. تو افراتفری کا عالم تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے گھروں سے باہر نکل نہیں سکتے تھے، یعنی خارجی لونڈوں کا ایک نظام تھا، اور انہوں نے اس طریقے سے فضا بنائی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف گویا کہ شورش مچائی ہوئی تھی کہ جس سے اہل حق کو اپنی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے موقع نہیں ملا تھا. اس طریقے کا ایک طریقہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کے دور میں آیا، یعنی آپ صاف ہیں، آپ درست ہیں، آپ صائب ہیں، آپ گویا کہ عمر بن عاص کے خلاف نہیں ہیں، آپ کسی صحابی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن بلوائیوں نے مدینہ منورہ کے اندر ایک فضا بپا کر دی، اور اس میں کہہ دیا کہ جناب جو ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے
وہ محمد بن ابی بکر کو بھی قتل کروانا چاہتے ہیں، عمر بن عاص بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، اور ایک جعلی خط انہوں نے بنا دیا اور جعلی خط کے اوپر جعلی دستخط حضرت عثمان غنی کے مشہور کر دیے، اور گویا کہ اس کو اتنا پھیلایا کہ صحابہ سے اس کی تصدیق کرنے کی بجائے نیچے سطح کے جو لوگ تھے، جو دونوں ہاتھ میں لڈو لینے والے ہوتے ہیں اور صرف ٹائم پاس کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال کر، اور جو پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بات ڈال کر میں اور آپ کس شمار میں آتے ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی کے خلاف مدینے کے اندر، حضور کو ابھی گزرے ہوئے چند سال گزرے ہیں، اتنی افواہ پھیلائی گئی کہ حضرت علی اپنے موقف کو نہیں بتا پا رہے، اور اتنی افواہ پھیلی کہ اس افواہ کے اندر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، جنہوں نے 12 سال، تو یہ افواہیں جو جھوٹی افواہیں جو ہیں وہ کتنا حال خراب کرتی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ آج کل ہم کہاں بچ سکتے ہیں، دور صحابہ کے اندر صحابہ موجود ہیں، اتنے مدبر لوگ موجود ہیں، اتنے سنجیدہ لوگ موجود ہیں، 12 سال جنہوں نے خلافت کی، عثمان غنی ذوالنورین نورائن موجود ہے، تو جھوٹی افواہوں کا ایک ایسا سلسلہ ہوا اور اس کی ضد میں ایسی بلوائی لوگ تیار ہوئے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ شہید کیا، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ مکہ کے اندر موجود تھی، ڈر یہ تھا کہ حضرت عائشہ حج کو ختم کر کے مدینے آتی ہیں تو کئی بلوائی حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین تو نہ کریں، الحیاذ باللہ، اس لیے کچھ لوگ صحابہ میں سے وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ مدینہ منورہ نہ آئیں، کیونکہ ابھی مدینہ شریف کے حالات بہت خراب ہیں، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ خود نڈھال ہو گئی رو رو کے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، خلیفہ وقت کو، شہر رسول کے اندر یہ طوفان بدتمیزی، اللہ اکبر، ان بلوائیوں نے پیدا کی ہے۔ تو اس وقت مشورہ یہ ہوا کہ مدینہ آنے کی بجائے حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ بصرہ چلی گئی۔ اب حضرت عائشہ وہاں سے بصرہ گئی، اب بصرہ گئی ہے ٹھہرنے کے لیے تاکہ حالات درست ہو جائے، اور اگر حالات درست ہو جائیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے اسی وقت گویا کہ خلافت کا اعلان کیا، لوگوں نے بیعت کی، تو ایک افواہ یہ بھی وہاں پر چلنا شروع ہو گئی کہ حضرت علی کے خلاف کیا فوراً قصاص میں، ورنہ آپ کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں گے، ایک یہ تحریک شروع ہوئی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں صرف اس لیے گئی ہیں، اور آپ کو ادھر اس لیے روکا گیا کہ اگر آپ آئیں تو آپ کی بے حرمتی کوئی نہ کرے۔ تو اب مدینے کے اندر افواہ یہ پھیل گئی ہے کہ حضرت عائشہ بصرہ میں لشکر تیار کر رہی ہے، اور وہ لشکر لے کر ابھی مدینے کے اندر آئے گی اور حضرت علی سے زبردست قسم کی جنگ کریں گی کہ تم قصاص کیوں نہیں لے رہے، اور یہ افواہ اتنی سخت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی اس سے متاثر ہوا، اور آپ نے کہا کہ اگر حضرت عائشہ بصرہ کے اندر لشکر تیار کر رہی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف چھوڑ کر ایک مختصر سا دستہ بنا کر آپ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے یہ ساری کتنی خطرناک قسم کی افواہیں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت مولا مرتضیٰ رات کے وقت پہنچے تو یعنی یہاں کے لوگوں نے وہاں جا کر ملاقات کی، تو حضرت جب یہ پتا چلا کہ نہ حضرت عائشہ جنگ کے لیے آئی ہیں، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے مقابلے پر آئے، وہ تو اس لیے آئے کہ ام المومنین کو مطمئن کریں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم قصاص عثمان کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بددین لوگوں نے جو ایک افواہ پھیلا دی مدینے کے اندر، اس کو 10-15 دن کے اندر کنٹرول کرنے کی ہم کوشش کریں، اور کنٹرول کرنے کے بعد ان بلوائیوں کو ہم ٹنگائیں، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے جو اصل قاتل ہیں ان کو ڈھونڈا جائے اور قصاص کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ بات تھی تو مجھے تو یہ تو نہیں بتایا گیا، مجھے تو یہ بتایا گیا کہ آپ شرع سے قصاص سے منکر ہو گئے اور آپ قصاص چاہتے نہیں ہیں اور قصاص کی طرف آپ بڑھنا نہیں چاہتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ حضرت عثمان غنی کے کیونکہ برادری کے تھے، بنو امیہ کے تھے، تو ان کو بھی اس حوالے سے گویا کہ بہکایا گیا اور بہکانے کی کوشش کی گئی، یوں سمجھیے کہ یہ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سامنے سب غلط فہمی کی صورت کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں، تو لہٰذا یہ واقعہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ کبھی ایسی افواہیں ہمارے کسی بزرگ، کسی بڑے، کسی خاندان کے کسی معاملے کے حوالے سے ہو تو کچے کان کو بند کر اس کو آگے بڑھانے کی بجائے اس کی تحقیق، اس کی باریکی تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ اگر افواہوں کی آگ لگ جاتی ہے تو پھر کئی لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، کئی خاندان اس میں مارے جاتے ہیں، لیکن نہ وہ دل سے بات نکلتی ہے نہ وہ افواہ ختم ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات ہو گئی تو ٹھیک ہے، حضرت علی اپنے جو آپ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کے پاس چلے گئے، ام المومنین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے ساتھ تھے، آپ ان کے پاس تھی، تو رات کے وقت یہ ہوا کہ جو خوارج تھے انہوں نے کہا جی یہ تو صلح ہو گئی ہے اور ہمارے تو تمام معاملات ہوئے کہ ٹھنڈے پڑ گئے، تو رات کے وقت حضرت علی کے لشکر سے کچھ لوگ نکلے جن کا تعلق حضرت علی سے کچھ نہیں تھا، اور انہوں نے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، اور یہ کہا جو دن میں بات ہوئی تھی نا وہ صلح ختم ہو گئی ہے، اور حضرت علی نے کہا ہے مارنا شروع کر دو، اور ادھر سے جو ام المومنین کی طرف سے جو نیچے کے لوگ تھے وہ اپنے دفاع کے اندر وہ ادھر سے لڑنا شروع ہوئے. اب گویا کہ یہ جب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹنی پر آپ تشریف فرما تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو اگر بٹھا دیا جائے تو یہ خبر آ جائے کہ حضرت عائشہ ان کی کمانڈ نہیں کر رہی, ان کو لیڈ نہیں کر رہی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جب نظر نہیں آئے گی تو اس میں جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ خود پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ خاموشی کی طرف آ جائیں گے. یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ جائیں تو حضرت محمد بن ابی بکر جو ہے, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زیر کفالت تھے, حضرت علی کے ساتھ رہتے تھے بچپن سے, حضرت علی رضی اللہ, کیونکہ ان کی ماں جو تھی اسماء بنت عمیس, حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت علی نے ان سے نکاح کر لیا تھا. تو اسماء بنت عمیس جو تھی وہ حضرت علی کے نکاح میں تھی, تو محمد بن ابی بکر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گویا کے تربیت میں رہے. اب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں یہاں سے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا, لیکن جو میں نے کہہ دیا وہ تقدیر بن گئی ہے. اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا کہ تم نے خواب دیکھا کہ نہیں دیکھا ہمیں شکر نہیں, لیکن جو ہم نے کہہ دیا وہ ہو گیا ہے. تو اس تنازع کو سمجھانے کے لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے پاؤں پر ضرب لگائی گئی تاکہ یہ اونٹنی نیچے بیٹھے, تو اس وقت جس ڈولی میں آپ بیٹھی ہوئی تھی وہ کجاوا جو تھا وہ ہلنے لگا, اور وہ ہلتے ہوئے اونٹنی کے ہلنے کی وجہ سے وہ کجاوا جب ہلنے لگا تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کجاوے کے اندر سے باہر آ گئی, کیونکہ اونٹ ہے ظاہر سی بات ہے تیزی میں وہ گویا کہ بدک رہا ہے, تو قریب تھا کہ آپ زمین پر آ کر گرتی. لیکن آگے حضرت محمد بن ابی بکر جو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں وہ آگے آئے, اور آگے آ کر انہوں نے فوراً ام المومنین کو جو اوپر سے گر رہی تھی اپنی گود میں سنبھال لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سمجھی کہ جناب کسی اور شخص نے مجھے میرے بدن کو ہاتھ لگا دیا ہے, تو آپ نے زبان سے بدعا دی کہ خدا تیرے بدن کو آگ میں جلائے, تو نے میرے جسم کو ہاتھ کیسے لگایا؟ لیکن وہ تو آپ کے بھائی تھے, حضرت محمد بن ابی بکر تھے. تو انہوں نے فوراً حضرت ام المومنین کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ کہو کہ دنیا کی آگ میں آخرت کی آگ میں نہیں. تو آپ نے کہا جب دیکھا حضرت محمد بن بکر کو یہ میرا بھائی ہے تو آپ نے دوبارہ جملہ ریپیٹ کر دیا کہ دنیا کی آگ میں, وہ کہنا تھا اور وہ تقدیر بن گئی. اور آپ محمد بن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ باقاعدہ طور پر کچھ خوارج نے آپ کو گرفتار کیا تھا اور پھر آپ کو باقاعدہ شہید کرنے کے بعد آگ میں جلایا گیا. تو گویا کہ یہ تقدیر بن گئی جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ. تو یہ اللہ والوں کی زبان سے نکلا ہوا جملہ یہ میں عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی زبان سے, یعنی کوئی اگر ان کے دل کو دکھائے اور ان کی زبان سے جملہ نکل جائے تو وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ تقدیر الہی بھی بن سکتا ہے, اور اللہ رب العالمین ان کی حرمت اور عزت کا اس قدر پاس رکھتا ہے کہ لو اقسم اللہ لأمر رہو کہ وہ اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں اللہ رب العالمین جل والا اس قسم کو پورا کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین جل والا ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اس پارسائی کے واقعے کے صدقے ہماری خلوت اور جلوت کو اللہ رب العالمین پارسائی والا بنائے, ہماری آنکھوں کے گناہ تنہائی کے اللہ معاف فرمائے, جلوت کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرمائے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جو ہمیں برداشت صبر اور تحمل پارسائی شرم و حیا جو صالحین کے واقعے سے مل رہا ہے اللہ رب العالمین جل والا اس سے ہمیں برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے قرآن مجید نے ان اخلاق کو کرداری شکل میں واضح کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر فرمایا. اب آئیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی تحقیق جو ہم ہر تفسیر کے بعد چند نکات اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں, تو تفسیر کے چند پہلو کو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. آج مختصر سے وقت کے اندر وقت مختصر ہے تو میں دو سے تین خواص آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں, اور ہمارا سابقہ وہی تسلسل کہ حضور علیہ السلام السلام نے, کیونکہ اس کو بات طویل میں نے اس لیے کیا کیونکہ ایک تو 46 طبقات اس میں ذکر کیے گئے ایک بار, اور خاص اس سورت کا پورا یہ حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سورت ہے ہی اس حوالے سے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے کمالات اور سب سے بڑا معجزہ جو اللہ رب العالمین جل والا نے آپ کو خواب کی تعبیر عطا فرمایا, اور اس گھٹن کی راہ میں حضرت یوسف علیہ السلام جو نکلے اور مصر کے بادشاہ بنے, تو اس کے اندر ساری چیزیں جو پیچھے کار فرما تھی وہ آپ کی نبوت کی جلوگری کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے آپ کو یہ علم خواب کا عطا فرمایا تھا سب سے بڑی چیز وہ تھی. اس میں آگے یہ بھی موجود ہے, قرآن مجید اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ جب وہ دو بندے عذاب ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو 14 سال کے قریب جیل کے اندر رہے, یا 7 سال کے قریب علماء نے لکھا رہے. عزیز مصر جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھ لیا اس دوران, اور وہ بہت پریشان ہوا, اور یعنی پریشان کرنے والا خواب اسے آیا. اس نے مصر کے سارے بڑے بڑے علماء اور معبرین کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس خواب کے اندر بہت خطرناک قسم کا اشارہ ہے اور بچنے کا پہلو بھی ہے. تم میرے سامنے اس کی تعبیر کو واضح کرو کہ اس میں خطرہ کیا ہے اور اس میں بچنے کا پہلو کیا ہے. بڑے بڑے معبرین، بڑے بڑے علماء اس دور کے آئے، لیکن کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس میں ہے کیا. خواب یہ دیکھا تھا کہ جناب سانپ جو ہے وہ فرما مضبوط اور موٹی تگڑی گائیں جو ہیں وہ سانپ کمزور گائےوں کو جو ہے کہ وہ کھا رہی ہے. اور ایک چیز اس کے ساتھ اور بھی دیکھی جس کی تشریح مانگی کریں گے. یہ بات جب مشہور ہوئی تو جو لوگ جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ جو بادشاہ کا خاص خادم تھا اس کے حضرت یوسف علیہ السلام سے یاد آئے. حالانکہ یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ تم جاؤ تو بادشاہ کو یہ بتانا کہ یہ تمہاری بیوی نے جو بات کی ہے یہ اس سے یوسف کا کوئی تعلق نہیں، اور یوسف کی پارسائی کیا ہے، یوسف کا نظریہ کیا ہے، یہ تم بتانا. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، میرے دادا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے والد صاحب یعقوب علیہ السلام ہیں. لیکن یہ بندہ جب باہر نکلا تو یہ بھول گیا اس بات. لیکن جب یہ واقعہ اتنا بڑا پیش آیا تو اس نے بادشاہ کو یاد دلایا کہ جیل کے اندر جو یوسف ہیں جن کو آپ نے بند کرایا ہے ان کی تعبیر 100% صحیح ہوتی. دیکھو دوسرا جو بندہ تھا جس کو آپ نے قتل کیا اس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر کی تھی. میرے بارے میں چھپنے کے لیے 3 دن کی یہ بات چکی تھی وہ، اور صرف یہ بات نہیں بلکہ آج بلکہ اس سے بڑی بات یہ تھی کہ جیل کے اندر جو کھانا آنا تھا ہمارے لیے یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کھانا آ رہا ہے اور جو آتا رہے گا تمہارے کھانے کے لیے میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا رنگ کیا ہوگا، وہ کس شکل کے اندر ہوگا، کس معاملے کے اندر ہوگا. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو یہ فرمایا تھا کہ جو تم کھاتے ہو کھاتے رہو گے، وہ انبئکم بما تاکلون و تدخرون فی بیوتکم، جو تم اپنے گھروں کے اندر ذخیرہ اندوزی کرتے ہو اور مال جمع کرتے ہو، اور جو تم کھاتے ہو یا کھا کر آئے ہو یا کھاتے رہو گے، میں اللہ کے نبی ہوں تمہیں سب بتاؤں گا کہ تم اپنے گھر کے اندر کیا چھپا کر رکھتے ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ خوراک اس وقت سب سے قیمتی چیز تھی اور ان کے دل کے لیے سب سے بڑا سرمایہ تھا. تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ انت بھی حکم میں تمہیں خبر دوں گا اللہ کی جانب سے، بما تاکلون جو تم کھاتے ہو، وہ تدخرون فی بیوتکم جو اپنے گھروں کے اندر تم ذخیرہ کرتے ہو. تو وہ حیران ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب ان کو بتایا. تو یہ علم اور یہ قیمتی چیز کی خبر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی تو اس سے نبی کی نبوت کو قبول کرنے کے لیے ان کے دل کے اندر گویا کہ روشنی پیدا ہوئی. اور یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر ان دونوں قیدیوں کو بتائی. بادشاہ مصر کو جب یہ بات پتا چلی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پیغام بھیجا کہ آپ جو ہے کہ فوراً ہم آپ کو رہا کرتے ہیں اور آپ باہر آئیں اور ہمیں اس تعبیر کے بارے میں فرمائیں. تو یہ میں نے حدیث پاک جامع ترمذی کی پڑھی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف فرمائی وہ یہ ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سے کہ مجھے باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں جب تک تیری بیوی میری پارسائی کا اعلان نہیں کرے گی. پہلے مجھے بتایا جائے کہ مجھے کس قصور میں رکھا گیا ہے. اگر میں وہ قصور ہوں تو جو الزام اس پر تم نے لگایا ہے، میں کوئی عام آدمی ہوں، میں نبیوں کے خاندان سے ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ رب العالمین جل والا نے مجھے میرے باپ دادا کے اخلاق کا پرتو بنایا ہے، تم نے مجھ پر الزام لگا کر میرے خاندان کو بدنام کیا، اللہ کے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. تو کہا جب تک تمہاری بیوی یہ بات نہیں کرے گی میں پوری زندگی جیل میں رہوں گا، مجھے منظور ہے، لیکن میں تمہاری خیرات قبول نہیں کروں گا کہ بس تم مجھے میرے لیے تم ضمانت کا پروانہ بھیج رہے ہو تو میں تمہاری بات مان لوں. تو اس وقت عزیز مصر نے زلیخا اور ان عورتوں کو جمع کیا کہ دیکھو یہ مرحلہ آ گیا، یہ خواب میں نے دیکھ لیا. لیکن وہ اس قدر غیرت مند اور شریف النفس لوگ شخص ہے کہ وہ آزادی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ میں قید کی مشقتیں برداشت کر لوں گا اور یہ غم اور گھٹن کی کوٹھڑی کے اندر میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک لے لوں گا، لیکن باہر نہیں آؤں گا جب تک یہ بات نہ ہو. تو پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مصر کی ساری عورتوں نے کہا کہ قصور ہمارا اور زلیخا کا تھا، اور وہ تو صادقین میں سے ہیں، وہ صالحین میں سے ہیں، وہ نیکوکار میں سے ہیں. کہ ہم نے اتنا جبر کیا لیکن اس نے کبھی ہمارے طرف منہ اٹھا کر دیکھا تک نہیں. یہ باقاعدہ تحریر ہوئی اور مصر کے اندر یہ اعلان ہوا کہ قصور جو تھا وہ عزیز مصر کی عورت کا تھا اور ان مصر کی خواتین کا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات مبارکہ جو ہے وہ اس باغ سے بری تھی اور آپ پارسا ہے. جب یہ خط آپ کے پاس پہنچا اور یہ اعلان ہو گیا اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے. آپ اس پارسائی سے اور اس علم سے عزیز مصر اتنا متاثر ہوا کیونکہ وہ عمر کے ایک بڑے عرصے پر پہنچ چکا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر اپنے تخت میں اپنے ساتھ بٹھایا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کی تعبیر کریں اور مجھے بتائیے. بہت عزتوں سے اس نے نوازا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ 7 سال جو اگلے آ رہے ہیں نا یہ بڑی خوشحالی کے آئیں گے، بڑا سبزہ ہوگا، بڑی کھیتی باڑی ہوگی. بس تم نے ایک کام کرنا ہے کہ اچھی کھیتی باڑی کر کے توازن کے ساتھ غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے اس مال کو تم نے جمع کر کے رکھنا ہے، اس لیے کہ خواب تمہارا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد کے جو 7 سال ہیں نا وہ شدید قحط کے سال ہیں، اور تمہارے لیے یہ حال ہوگا کہ تمہارے لوگ زمین پر پتھر چاٹیں گے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا اس تعبیر کے اندر یہ پہلو موجود ہے، اگر تم نے مال اور رزق کی قدر کر لی یہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ آگے چل کر بادشاہ نے کہا، تو آپ نے ساری حکمت جب بتائی تو اس نے کہا یہ میرے ساتھ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ فرمایا آپ کے ساتھ اتنے مخلصین لوگ ہیں وہ کریں گے۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ نیک اور پارسا ہیں اور آپ اتنے خیرخواہ ہیں اور اتنے ذہین ہیں، کتنا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ میں خوشی سے اپنی ریاست پوری مصر کی آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اس پوری قوم کی دستگیری کیجیے، ان کو سنبھالیے، اور اپنی حکمت کے ساتھ جو یہ خدا کا عذاب آ رہا ہے اور اس کو پار کرنے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے حکمت کے نظارے دیے ہیں اس کو آپ لے لیجیے۔ اور وہ تاج جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر دیا گیا، رکھا گیا، اور آپ دیکھے جس یوسف کو تنہا ایک کنویں کے اندر ڈالا گیا تھا آج اللہ رب العالمین نے ان کے صبر کی وجہ سے، ان کی برداشت کی وجہ سے آج اللہ نے وہ دن عطا فرمائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 32 سال کے قریب کی تھی اور آپ کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا۔ اور پھر یہ جو شخص تھا جو عزیز مصر تھا یہ انتقال کر گیا، اور پھر اہل سنت کے پاس اس کے دلائل موجود ہے بلکہ کہ اسی زلیخا کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا اور 2 بیٹے جو تھے اسی عورت سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیدا ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس معاملے کے لیے بولے مستعید ہوئے، اور جو 7 سال کی کیفیت تھی قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے مقام پر اس کو ذکر کریں گے۔ یعنی اس واقعے سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نیکوکاروں کو تنہا نہیں چھوڑتا، یہ جو مشقت اور پریشانیاں آتی ہیں یہ ترقی مدارج کے لیے آتی ہے، درجات کے لیے آتی ہے۔ یعنی فرشتوں کو یہ بتایا، فرشتوں نے کہا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، یہ تو نافرمانی کریں گے، تو پھر ان میں حضرات انبیاء کرام کا کردار، صالحین کا کردار، یہ اللہ رب العالمین کے اس قول صالح کی دلیل کے طور پر سامنے آتا ہے کہ دیکھو ایسی مشقتیں اگر ہم کسی اور پر ڈالتے تو اس کا حال کیا ہو جاتا، لیکن یہ ہمارے صالحین بندے ہیں، ان کو رات دکھائی جائے تب بھی یہ ہمارا صبر کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں، انہیں دن کی روشنی دکھائی جائے تب بھی ہمارا صبر کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں، کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، بولنا کیا ہے اس میں آپ نے اس چیز کا لحاظ کرنا ہے جس میں اللہ کا دین جس کی اجازت دے رہا ہے وہ آپ نے بولنا ہے، کسی کا ساتھ دینا ہے، کسی سے مقصد حاصل کرنا ہے، کسی سے اپنی غرض حاصل کرنی ہے، تو یہ اتنی کرنی جس کے اللہ رب العالمین نے اجازت دی، اور اگر اس سے آپ کی غرض مطلوب ہے لیکن اس سے آپ سے اللہ سے کیے ہوئے عہد اور معاملات اور دین کے معاملات پر حرف آتی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو لہذا کافر کے لیے تو جہاں چاہے وہ منہ ڈالے، جس چیز کو چاہے وہ استعمال کرے، تو اس کے لیے تو کوئی چیز قید تو ہے نہیں، نہ قانون ہے، نہ صحیح غلط کوئی تقاضا نہیں ہے، مومن کے لیے دنیا کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اس لیے کہ قیدی اٹھتا بھی ہے تو کہنے پر، بیٹھتا بھی ہے تو پہنے کہنے پر، کھاتا بھی ہے تو کہنے پر، لیکن جب وہ قید سے نکل جاتا ہے تو اس کو مکمل آزادی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ مومن کے لیے جنت ہے، یعنی اس وقت یہ وہ کرے گا جو دین کہتا ہے، اور اس وقت جو یہ کہے گا اللہ رب العالمین وہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا۔ تو یہ گویا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے دستور نظام ہے جس سے ہمیں سمجھ حاصل کرنی چاہیے، ہمیں اپنے نفس اور اپنی طبیعت کی خواہش کے، اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہود وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو خدا بنایا۔ مومن کے دل میں اگر کوئی خیال آتا ہے کہ یہ کام میں کر لوں، تو مومن سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، تو وہ اپنے نفس کی اتباع نہیں کرتا، اپنے نفس اور اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی اندر پیدا ہونے والی آرزو کو وہ انتہا نہیں سمجھتا، انتہا اور آخر وہ رب کے پیغام کو سمجھتا ہے۔ تو لہذا رب کو رب کہنے کا فکری نفسیاتی تقاضا یہ ہے کہ جب زبان سے یہ کہہ دیا کہ میرا معبود صرف اللہ ہے، تو روح اور جگر میں اس کا اعتراف کیسا ہوگا کہ جس کو معبود کہتے ہیں تو پھر اسی کے حکم کی بالادستی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کو معبود کہا ہے اور پھر نفس کہہ رہا ہے کہ حرام کھا لو، حرام کاروبار کر لو، سود لے لو، جوا کر لو، خیانت کر لو، اور نفس اس میں اچھائی کی طرف، یعنی اس کی طرف ابھار رہا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے دین کے خلاف بات ہے، تو اس وقت بندہ اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر اگر اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے تو یہ ایسے ہے کہ جس نے اس نے زبانی کلمہ پڑھا ہے اور دراصل اعلیٰ یاد باللہ وہ اس نے اپنے خواہش کو رب بنایا ہے، اس لیے کہ رب اس کو کہتے ہیں جس کی آخر میں سنی جاتی ہے، جس کے سامنے اپنی تمام قوت و شوقت اور عزت کو گویا کہ ہینک کر کے اسی کی مرضی مانی جاتی ہے۔ تو یہ تمام پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعے کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے بطور کردار کے ہم مسلمانوں کو الحمدللہ عطا فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صبر و شکر کی یہ جو زینت اور دولت اور پارسائی اور حیات اور برداشت کی دولت ہے، آپ دیکھیے کہ ایک انسان کو وہ مثال کے طور ہمیں یوں ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم کرنے جا رہے ہیں لیکن وہ چیز ہوتی نہیں، تقدیر میں نہیں، اب اس چیز کو کرنے میں ہم 10 غلطیاں کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس کو اللہ رب العالمین کے حکم پر اور بھلائی پر چھوڑ دیا جائے تو آپ خود دیکھیں کہ جب وہ کام ایک سال بعد، دو سال بعد، تین دن کے بعد، چند دنوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یار یہ تو بہت اچھا ہوا، یہ کام ابھی ہوا، اگر یہ اس ٹائم پر ہوتا تو بڑی بدنامی ہو جاتی، اس ٹائم پر ہوتا تو بڑی خرابی ہو جاتی۔ تو یہ ہمارا ایک نتیجہ ہے، یعنی وقت کے گزرنے کے بعد ہم ماضی کا فیصلہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ اس رب کی بات پر ہم توکل کریں اور بات کو قبول کریں اور اس کے پیدا کیے ہوئے، بیان کیے ہوئے اس اچھے نتائج کی طرف آ جائیں جو ہم کو بھی دیکھتا ہے، یہ بہترین حال ہے۔ کیونکہ انسان تکلیف پسند ہے، کسی کی رہنمائی، آپ کو ایڈریس نہیں پتا ہوتا، آپ کسی کو رہنما بنا کر وہاں تک پہنچتے ہیں، تو لہٰذا چاہیے ہم اپنی زندگی کے اندر رسول کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم رہنما بنائیں، اللہ رب العالمین کی ذات اس سے بیان کے وہ اصول کو رہنما بنائیں، اس لیے کہ بچے کی مثال کہ وہ ہر لڑچائی کی چیز کی طرف آگے بڑھتا ہے لیکن ماں اس کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھتی ہے، اس کو آگ بھی اچھی لگتی ہے، اسے تیز چھری بھی اچھی لگتی ہے، اسے گہرے مقام بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر اس کو عذاب چھوڑ دیا جائے تو وہ چھلانگ لگا دے یا وہ چھری سے اپنے آپ کو زخم پہنچائے تو ماں باپ اس کی تربیت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ وقتی طور پر بچے کو ماں باپ پر غصہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ میری خواہش پوری کیوں نہیں ہونے دے رہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو دعا دیتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا۔ بالکل یہی مثال انسان کی ہے رب کے قانون کے سامنے، یہی مثال میری اور آپ کی ہے رب کی جانب سے اخلاق کو بیان کی۔ تو لہٰذا صبر، شکر، شرم و حیا، برداشت، ایثار، پارسائی، یہ ایسی چیز ہے جس کو زندگی میں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا حسن ہی یہی ہے۔ ایک آدمی چہرے کے اعتبار سے بہت حسین و جمیل ہو لیکن اس کے اندر اگر اخلاق نہ تو وہ بدترین چہرے والا، لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کے چہرے کے اوپر بظاہر حسن کے آثار نہ ہو لیکن اس کے اندر اخلاق حسنہ موجود ہو تو پھر وہ جناب ہزاروں ظاہری حسینوں سے زیادہ وہ حسین ہے۔ تو لہذا انسان کا اصل کمال جو ہے وہ اس کے اخلاق ہے، جو صبر کی صورت میں ہے، سچ کی صورت میں ہے، امانت کی صورت میں ہے، دیانت کی صورت میں، عفت و پارسائی کی صورت میں، شرم و حیا کی صورت میں، اور سب سے بڑی بات خلاصہ یہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے بندہ اس کے پیچھے لگے، اور جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے باز آ جائے، یہ حسن اخلاق کی اصل چیز ہے۔ اور یہی قرآن کا مطلب ہے، یہی سورہ یوسف ہو یا پورا قرآن آپ پڑھ لیجیے، تمام نصیحتوں کا حاصل یہی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ان چند منٹوں میں صرف میں ایک یا دو باتیں مزید عرض کر دیتا ہوں۔ میرے سامنے سورۃ الباری موجود ہے، اللہ میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح کی ہے جو اس سورہ مبارکہ کی بنیاد ہے کہ اللہ رب العالمین جل والا نے خواب کو نبوت کے 46 حصے میں سے بنایا ہے۔ اس کی تشریح کیا ہے کہ سچے خواب جو ہے وہ نبوت کا 46 شعبہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ خواب کے ذریعے بندہ مستقبل کی باتوں کو جانتا ہے، اچھائی اور برائی اس کے سامنے منکشف ہو جاتی ہے، اور جس وقت وہ صحیح خواب دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ اس احتیاط اور معبر کی بیان کی بھی تعبیر پر عمل کرتا ہے، اور وہ غیب کے پردے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کی طرف واضح حکم کی فرما برداری کرتا ہے تو مستقبل کے اندر کئی خطروں سے وہ بچتا ہے، اس کے تدارک کا سامان اس کے پاس ہو جاتا ہے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے اس کے پاس ہیلے اس کے پاس آ جاتے ہیں، اور اس وقت وہ اپنے آپ کو بڑا ممتاز سمجھتا ہے، بڑا پاکیزہ سمجھتا ہے، بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے مجھ پر یہ فیضان کیا ہے کہ بہت سی چھپی ہوئی چیزیں میرے سامنے واضح ہو گئی ہے، اور مستقبل اور فیوچر میں میرے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ کسی کے سامنے واضح نہیں ہوتا، یہ مجھ پر ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو مستقبل کی ہیں، جو غیب سے متعلق ہیں، وہ اللہ رب العالمین چند چیزیں بطور خواب کے 46 حصے کے بندے کے سینے پر اتارتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ جس حادثے کا ایک جھلک میرے دل پر آ گئی اور میرے سامنے مستقبل کی اندھیرے روشن ہو گئے، تو جن کو 45 اوپر کے درجے پر خاص کیا گیا ہے تو ان کی عظمتیں اور شان کیا ہوگا۔ تو اسی بنیاد پر علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ 45 خصوصیات کو گویا کہ ذکر کیا. کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ تقریباً 30 کے قریب، یعنی 46 میں سے 30 کے قریب خاصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. ایک دفعہ درود پاک پڑھی، آج 2 یا 4 انشاءاللہ عزیز مزید اس میں عرض کر دیتے ہیں. درود پاک با حضور اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں الثلاثون کے 30واں خاصہ یہ تھا جو کل ہم نے پڑھا، اطلاع الجنت والنار فی الدنیا، دنیا ہی کے اندر جنت اور جہنم کی اطلاع پانا، اس کا مشاہدہ کرنا. کل میں نے حدیث مسلم شریف بخاری شریف صاحب کے سامنے پڑھ دی. اسی طرح آگے فرمایا الحادی والثلاثون الفراسہ، فرمایا اسی طرح جو 31واں خاصہ جو حضرات انبیاء اکرام کا ہے وہ فراست ہے. فراست خود ایک ملکہ ہے جس سے غیب کا معائنہ کیا جاتا. اللہ مالک قاری رحمہ اللہ نے شرف اکبر کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں الفراست، فراست کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ معائنۃ الغیب، فرمایا وہ ایسا ملکہ ہے جس سے بندہ غیب کا معائنہ کر لیتا ہے. اور نبی کی صحبت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے چھینٹے پھر ان کے سینوں پر بھی آتے ہیں، جس کو جامع ترمذی شریف کتاب التفسیر کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک بار ایک تو یہ ہے کہ براہ راست نبی غیب کو جان لیتا ہے اللہ کے بتائے سے. فراست کا معنی ہے کہ یہ بھی علماء نے کیا فراست اور الہام کا، کہ کسی چیز کو آڑ بتا کر اس چیز کو ظاہر کرنا. یعنی دونوں علوم اصلاً نبی کے پاس ہے، جو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے بندوں کو دیتا ہے تو اصلاً نبیوں کو دیتا ہے اور اس کے بعد پھر امت کو آتے ہیں. مثال کے طور پر جب تک ہم پڑھے لکھے نہیں تھے یا اسکول نہیں گئے تھے تو ہمارے پاس تلفظ کے لیے ہمارے استادوں نے جس طرح کے الفابیٹ ہوتے ہیں یا حروف تہجی ہوتے ہیں ایک لمبی لائن بلیک بورڈ پر کھینچ دی جاتی ہے اور اس لمبی لکیر کو کہا جاتا ہے یہ الف ہے. تو الف کی آواز کو ہم نے اس ایک لکیر کے واسطے سے جانا، ٹھیک؟ کیونکہ زبان کو جاننے کے لیے کوئی، زبان کو سیکھنے کے لیے یا زبان کو ترتیب دینے کے لیے کچھ ایسے علامات تو ہونے چاہیے کہ جو انفرادی طور پر ہوں اور پھر اس سے جڑ کر کوئی تحریر بن سکے. مثال دیکھیے الف با تا سا یہ الگ الگ ہیں، پھر اسی کو ہم باہم جوڑتے ہیں تو اس میں تحریر بننا شروع ہو جاتی ہے. جس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، میں خود عراق کے اندر بابل گیا ہوں، بابل کے اندر میں نے خود دیکھا کہ بابل جس کو جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تہذیب کے اندر سب سے پہلی تحریر وہی ہے، یعنی جس نے انسانوں میں لکھنے کی تہذیب کو پیدا کیا وہ بابل کے لوگ تھے. تو آج بھی وہاں پر عراق کی حکومت نے وہ آثار کسی نہ کسی صورت میں بنا کر رکھے ہیں. جس طرح کہ ہمارے علم کو یاد کرنے کے لیے چند نقوش کو فرض کیا جاتا ہے اور پھر اس کی ترتیب کے ساتھ زبان آگے چلتی ہے، جس طرح کی لمبی لائن کھینچی اس کو آپ نے علی کہہ دیا، پھر اس کے ساتھ کشتی نما ایک شکل بنائی اور اس کے منہ یہ نقطہ دیا اس کو آپ نے با کہا. تو یہ ایک چیزیں آپ نے متعین کی مفرد تنہا تنہا، پھر اسی کو مرکب شکل جب آپ نے دی تو پھر زبان پیدا ہو گئی. اسی لیے بابل والوں نے کیا کیا، انہوں نے مثال کے طور پر درخت بنایا، درخت ایک خاص تلفظ تھا، گھوڑے بنائے، آگے بندر بنائے، تو یہ گھوڑا بندر یہ الگ الگ لفظ پر بولے جاتے ہیں اور یہ ان کے وہاں پھر رسم الخط اور تحریر کا یہ سلیقہ اختیار کرتا تھا. جس طرح آپ نے الف کی آواز کے لیے ایک لائن کھینچی ہے، با کی آواز کے لیے کشتی نما آپ نے ایک تحریر بنا دی ہے، تو اسی طرح انہوں نے زبان کو یاد کرنے کے لیے، تلفظ کے لیے، زبان کی ترتیب کے لیے انہوں نے یہ مختلف شکلوں کو یاد کیا تھا جس کو بنیاد بنا کر وہ زبان کو آگے چلانا چاہتے تھے. تو میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے براہ راست اس مضمون کو جان لینا، ایک ہے کسی واسطے سے جاننا. تو براہ راست اس مضمون کو جاننے کو غیب کہتے ہیں یعنی اصلاً، اور کسی واسطے سے جاننے کو پھر الہام و فراست کہتے ہیں. یعنی کوئی روشنی دکھائی گئی ہے، روشنی کے دکھائی تو روشنی گئی، یعنی سورج دکھایا جا رہا ہے فراستی طور پر یا الہامی طور پر، لیکن اس سورج کی تعبیر کیا بن رہی ہے اس طرف آگے بڑھنا. تو نبی کی ذات یہ ہے کہ پھر اسے واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ براہ راست اللہ کے اذن سے غیب کو دیکھ لیتا ہے. لیکن فراست کی بھی جو اصل شکل ہے وہ حضرات انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین جل وعلا عطا فرماتا. یہاں پر علماء نے لکھا کہ الثانیۃ والثلاثون 32واں خاصہ حضرات انبیاء کا یہ ہے فرمایا کہ تباعیت الشجرت حتی انتقلت بعروقها وغصونها، فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کو خواص عطا فرماتا ہے کہ اگر وہ اشارہ کریں تو درخت ان کے سامنے زمین کو چیرتے ہوئے آ جائیں، اپنی شاخوں کے ساتھ آ جائیں اور اپنے خوشوں کے ساتھ آ جائیں اور اپنی کھال کے ساتھ آ کر نبی کو سلام پیش کریں۔ احادیث میں اگر آپ دیکھیں تو درجنوں احادیث ایسی موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو کھجور کے خوشے لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو جانتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اس کو بول تجھے نبی بلاتے ہیں۔ تو وہ یہودی گیا، اس نے کھجور کے جو ٹنگے میں خوشے تھے اس کو کہا کہ تجھے نبی بلاتے ہیں، تو وہ باقاعدہ وہاں سے ٹوٹا، ٹوٹ کر وہ سیدھا حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر ہوا اور باقاعدہ اس نے سلام پیش کیا۔ یعنی یہ وہ معجزات ہیں جو انسان کی عقل اور حیرت سے باہر۔ اسی طرح درخت کے بارے میں جب پوچھا کسی نے کہ یہ درخت آپ کو جانتا ہے، آپ نے کہا کہ جاؤ اس درخت سے کہو کہ تجھے نبی بلا رہے ہیں، تو وہ دائیں طرف ہلا بائیں طرف ہلا اور اس کے بعد اس نے اپنی جڑ کو اٹھا کر وہ زمین کو چیرتا ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور کی خدمت میں سجدہ کیا۔ تو فرمایا یہ وہ خاصے ہیں جو اللہ رب العالمین جل والا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کرام۔ آگے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس بات کو لکھتے ہیں اس کے بارے میں، فرماتے ہیں الرابعۃ والثلاثون، 34واں خاصہ یہ ہے کہ تعبیر رؤیا بحیث لا تخطی ہو۔ فرمایا 34واں خاصہ یہ کہ انبیاء اکرام اگر خواب کی تعبیر کریں، کیونکہ خواب غیب کا علم ہے، غیب کی باتیں، انبیاء اگر خواب کی تعبیر کریں تو وہ اتنی درست ہوتی ہے کہ اس میں جھوٹ کا خطا کا احتمال نہیں ہوتا، یعنی علم اس قدر ان کا مستحضر ہوتا ہے۔ آگے فرمایا الخامسۃ والثلاثون، 35واں خاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ الحبر فی الرطب وهو على النخل انه یجیء کذا وکذا وسقر من التمر فجاء کما قال، فرمایا کہ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصے میں سے یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ 35واں خاصہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم بھی حاصل ہے کہ درخت کے اوپر اگر کھجور لگے ہوئے ہیں، درخت کے اوپر کھجور لگے ہوئے ہیں تو کسی سے کہا جائے کھجور کتنے ہیں وہ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ اس دور کی مثالیں دی گئی ہے علم، کیونکہ علم کا معیار یہ تھا، زیادہ قیمتی چیزیں یہ تھی، زیادہ ملنے والی چیزیں یہ، تو اس پر مثال دی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کو دیکھتے تو بتا دیتے اتنے کلو کھجور اس کے اوپر ہیں، حضور کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا تو ایک بال نہ اوپر ہوتا نہ نیچے ہوتا۔ تو فرمایا یہ خصائص میں سے ہے حضرات انبیاء اکرام کے کہ اللہ رب العالمین ان کو یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ چیز اندازے سے نہیں اتنے کامل علم سے ہوتی ہے کہ جو چیز شمار کرنے میں بندہ حیران ہو تو اللہ رب العالمین جل والا اس پر انہیں صلاحیت اور معاملات عطا فرماتا ہے۔ اس میں ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، کھجور کی بات چلی ہے تو وہ اس حوالے سے علماء کرام نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ ایک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت جابر کا جو جس کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ تھی یا جس سے انہوں نے قرضہ لیا تھا وہ یہودی تھا، جب اس یہودی کو یہ پتا چلا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں تو وہ حضرت جابر کو بہت تنگ کرتا تھا قرضہ لینے کے حوالے سے اور بڑی سختی حضرت جابر پر کرتا تھا۔ حضرت جابر نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں اس بات کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ سلسلہ ہے، قرضہ میرے پر بہت ہے، میرے والد جو ہے عبداللہ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ احد میں شہید ہو گئے اور میری بڑی بہنیں بھی ہیں، تو یا رسول اللہ مجھ پر قرضہ بہت ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ اس دفعہ اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ کا باغ گویا کہ ہم اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، تو حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو یوں سمجھیے آپ کہ 70 کلو یعنی باغ کے اندر جو ہے نا مکمل باغ کے اندر جو کھجور ہو رہے ہیں وہ 100 کلو ہو رہے ہیں، اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے، پورے باغ جو ہے اس میں جو کھجور ہو رہے ہیں وہ 100 کلو ہو رہے ہیں اور قرضہ جو دینا ہے اس میں سے جو ادا کرنا ہے وہ 70 کلو ادا کرنا ہے اور 30 کلو حضرت جابر کے حصے میں آنا ہے، اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ یہ 30 کلو اگر میرے حصے میں آ گیا تو پورے سال میں کھاؤں گا کیا، مجھے خود پورے سال 100 کلو کی ضرورت ہے، تو یا رسول اللہ میرے لیے کیا اب میں اس کو بچاؤں کروں کتنا دوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھجوروں کو توڑنا کر رہے، انہوں نے کہا جی فلاں تاریخ میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کھجوروں کو توڑنا شروع کرے اس یہودی کے سامنے تو ہر کھجور کو توڑ کر تو اس کے درخت کے نیچے رکھتا ہے، کہاں؟ فرمایا جب تک میں نہ آؤں تو اس کو ملانا نہیں۔ کہ حضور آ ٹھیک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سرکار تشریف لائے تو مختلف درختوں کے نیچے اس کے توڑے ہوئے کھجور رکھے ہوئے تھے، سرکار نے فرمایا ان تمام کو مجتمع کر کے ایک جگہ پر آپ جمع کر دو، تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جمع کر دیا، بخاری شریف میں موجود ہے، سرکار آئے اور سرکار نے اس کھجور کے خوشے کے گرد حضور نے چکر لگایا، یعنی طواف کی صورت چکر لگایا, اور چکر لگانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر بیٹھ گئے, حضور کے اس ڈھیر کے اوپر تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے, اور فرمایا ترازو لگ گیا جابر, کہنے لگے حضور ہاں لگ گیا, فرما بس تم کھجور یہاں سے اٹھاتے جاؤ اور تولتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں سارے کھجور جو تھے 100 کے 100 میں نے وہاں پر رکھ دیے تھے, اب میں اس میں سے سرکار جو تشریف فرمایا جیسے وہ تو پھیلا ہوا ہے, تو میں ایک کونے سے کھجور اٹھاتا جاتا تھا تولتا جاتا تھا, اٹھاتا تھا تولتا جاتا تھا. اس یہودی کے غلام نے چیخ ماری اور اس نے کہا کہ وزن مکمل ہو گیا ہے اور اب مزید کی ضرورت نہیں, جو حساب ہمارا تھا وہ مکمل ہو گیا. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھ پر افسردگی طاری ہوئی کہ 70 تو ادھر چلے گیا, میرے پاس بچا کیا ہے؟ کہنے لگے جب میں لوٹ کر آیا اور میں نے شمار کیا سرکار کو جو میں نے بتایا حضور ہو گیا, تو سرکار کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر حضور اپنے حجرے کی طرف گئے. کہنے لگے جب میں ان کھجور کو تلاش کرنے لگا اور اس کو شمار کرنے لگا وزن تھے, تو خدا کی قسم ایک دانہ کم نہیں ہوا, جتنا درخت سے میں نے توڑا تھا وہ اتنا ہی موجود. تو یہ اللہ رب العالمین جل والا نے وہ خصوصیات ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا کہ قلت قلیل چیز کے اندر کثرت کا پیدا ہو جانا, اور قرآن کریم نے اسی چیز کو ذکر کیا انا آتینا کل کوثر. اب میں پوچھتا ہوں مشکل کشائی کا لفظ کس کے لیے کہا جاتا ہے, یہ مشکلوں کو حل کرنے کی بات کہاں کی جاتی ہے؟ میں نے کہا یہ سب چیزیں ہو نہیں رہی ہیں, کہیں تو اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. تو میں نے کہا ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے لیکن تیرے ہاتھ پر نہیں ہوتی ہے, تو لہٰذا عظمت و کرامت کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف وضو کے مسائل بتانے کے لیے اور قرآن کی آیات کو سکھانے ہی کے لیے تشریف نہیں لائے, بلکہ امت کی ہر ضرورت کی تکمیل اللہ رب العالمین نے آپ ہی کے ہاتھ مبارک سے فرمائی ہے. اور آخری بات یہاں پر عرض کر کے ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں, جو ایک بہت بڑا معجزہ یہاں پر حضرت ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر یہاں پر ترتیب کے ساتھ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ والسلاسون, فرما اسی کے اندر یہ ہے کہ 33واں خاصہ ہے قصت و دبیت و شکواہا بھی و شکواہا لہو ضرورت خشفہ صغیرہ. کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک ہرنی نے شکایت کی تھی اور اس کا بچہ بھوکا تھا اور وہ پیاسا تھا, اور حضور علیہ السلام نے اس کی آواز کو جانا اور پہچانا اور اس کے جو معاملات تھے اس کی حضور نے تکمیل فرمائی. علماء قادیان رحمہ اللہ نے شفا کے اندر اس کو نقل کیا ہے اور آپ اس بات کو نقل فرماتے ہیں, اور یہ تین حضور علیہ السلام کی عظیم معجزات میں سے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہے, حضرت حسین خدری بھی اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں قالوا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہرایا, کہتے ہیں ہم دونوں حضور کے ساتھ ایک صحرا سے گزر رہے تھے. فرماتے ہیں فضا منادی یونادی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول, کہتے ہیں کہ حضور جا رہے تھے تو کسی منادی کی آواز ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. فلتفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ کون ہے جو مجھے بلا رہا ہے, کیونکہ ایک منادی صحرا میں ندا کر رہا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس حسین خدری کہتے ہیں فاذا منادی منادی یونادی یا رسول اللہ, فلتف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ السلام ملتفت ہوئے متوجہ ہوئے کہ کون ہے, فلم یرا شیئا, کوئی نظر نہیں آیا کہ کون ہے جو یہ آواز دے رہا ہے. پھر حضور علیہ السلام کو دوبارہ آواز دی گئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ, تو سرکار علیہ السلام دائیں طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا فاذا ضبیت موثوقت, فرمایا کہ حضور نے دائیں طرف دیکھا تو ایک ہرنی تھی جو ایک خاص چیز کے ساتھ باندھی ہوئی تھی, وہ حضور کو اپنی زبان میں باقاعدہ کہہ رہی تھی, اور زبان بھی کون سی تھی بلکہ وہ عربی زبان میں جو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جو ہماری زبان تھی اللہ نے اس کو وہ زبان عطا فرمائی اور وہ زبان میں حضور سے بات کر رہی تھی. یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی, تو ہمارے بزرگوں نے ایک نسخہ بڑا آسان لکھا اس الزام پر, کہا آپ کی برادری کون سی ہے, تو اپنی ذات بتائی کہ میں پنجابی ہوں, میں سندھی ہوں, میں بلوچی ہوں, میں گجراتی ہوں, میں میمن ہوں, میں پٹھان ہوں. تو کہا شیطان آپ کے پاس آتا ہے؟ کہاں کبورے خیال بھی دلواتا ہے, کہاں بڑے گناہ کے خیال دلواتا ہے. تو کہا وہ عربی زبان میں دلواتا ہے یا آپ کی مادری زبان میں دلواتا ہے؟ کہا جی مادری زبان میں دلواتا ہے. تو آپ کی ساری زبانیں آتی ہیں جو گمراہی پھیلائے, اور جو ہدایت جس کو اس ہاتھ میں دی گئی ہو اسے تمہاری زبانیں نہ آتی ہو. اگر آپ دیکھیں نا پشتو بولنے والے کے پاس اگر شیطان آئے گا تو کیا عربی میں بولے گا اسے یا اس کی زبان میں بولے گا؟ سندھی بولنے والے کو اگر شیطان خدا نہ کرے جب بہکاتا ہے اور نفس میں وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کی زبان میں بولے گا, میمن کو میمنی زبان میں بولے گا. یعنی برے خیالات کس میں آتے شیطان, یعنی اپنی مادری زبان میں آتے نا. تو جو گمراہی پھیلانے والا ہے اس کو ہر زبان آتی ہے کہ وہ گمراہی پھیلائے, اور جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا فرض کامل عطا فرمایا انہیں امت کی زبان نہیں عطا.
اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ عربی ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے اس میں رعایت کی گئی اور جانور کو عربی زبان آئی اور وہ حضور کی زبان میں یا رسول اللہ کہتا ہے. تو جب جانور حضور سے مخاطب ہو تو وہ حضور کی زبان میں بات کرے اپنی فریاد کے لیے, تو جس نے ہدایت پہنچانی ہو اس سے اگر جس کو ہدایت دینی اس کی زبانوں پر اگر اللہ نے اطلاع نہ دی ہو تو یہ دونوں درمیان کے درمیان آپ تدبیر کیسے کریں گے؟ تو لہذا یقیناً اللہ رب العالمین جل وعلا جس طرح قیامت کے دن ہر بولی بولنے والوں کو عربی زبان میں منتقل کرے گا, چاہے وہ جہنمی ہوں گے یا جنتی ہوں گے, کلام تو عربی زبان کے اندر ہی ہوگا. کلام اس میں بولیے عربی زبان کے اندر, عربی ہماری نہیں ہے لیکن قبر میں عربی آ جائے گی. عربی اگر ہمیں نہیں آتی تو میدان محشر میں عربی آ جائے گی. تو لہذا یہ زبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ زبان ہے. تو جب دنیا کے اندر ہم نے حضور ہونا ہے تو ساری زبانیں, ہر زبان والا حضور کی زبان کو اختیار کرے گا. تو اس کا لازمہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اور نصرت جن کے لیے ہے تو وہ زبانیں جو بولتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العالمین نے ان تمام زبانوں کی تلقین, ان زبانوں کی نصیحت اور ان زبانوں پر کمال عطا فرمایا. اب آپ دیکھیے نا, یہ ہرنی جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کہتی ہے یا رسول اللہ کہہ کر, اور دیکھیے اور وہ بندی بھی فقال یا رسول اللہ ادنو منی, اے اللہ کے رسول میرے قریب آئیے نا. اس اونٹنی اس ہرن نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے قریب آئیے, ادنو منی فدنا منہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے, جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے تو فرمایا فقال ہر لک منہا, کیا تجھے کام ہے اور کیوں مجھے تو بلا رہی ہے؟ اس نے کہا قال نعم, حضور میرا کام تو آپ سے ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا ان لی خشفین فی ذلک الجبل, میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے اس پہاڑی کے اندر ہیں. اور اسی کو حضرت ابن حجر نے خشفین کے حوالے سے نقل کیا ہے. فرمایا یہ خاصہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ہرنی کی زبان بھی سنتے ہیں اور اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں. وہ کہنے لگے ان لی خشفین فی ذلک الجبل, اس کو بڑے ذوق میں سنیے کیونکہ ہم لوگ بھی ذرا جو ہے کہ وہ اس حوالے سے گویا کہ خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے, وہ اس حوالے سے کہ بندہ اپنے آپ کو اگر مکمل سمجھے. لیکن یہ اللہ رب العالمین جو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عطا فرمائی ہے تو اس میں سارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے ہم جیسے بیکاروں کو اللہ رب العالمین نے کتنے عظیم اور کتنے محبوب نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے شان عطا فرمائے. تو فرمایا کہ حضور میرے قریب آئیے, سرکار قریب آئے. سرکار نے فرمایا اللہ کا منہاجا, کیا کوئی کام ہے تجھے مجھ سے اور کوئی تجھے کوئی تکلیف ہے؟ اس نے کہا نام حضور ہے, ان لی خشفین فی ذلک الجبل, میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا رسول اللہ وہ اس پہاڑی کے اندر ہے. فحلنی, حضور آپ ایسا کریں میری رسی کھول دیں اور مجھے آزاد کریں, فحلنی مجھے آزاد کر لیں. حتی اذهب فارضعهما ثم ارجع الی, حضور میں جاؤں ان کو دودھ پلاؤں اور پھر میں آپ کی طرف لوٹ آؤں, میں آپ کی طرف لوٹ آؤں. سرکار علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قالا وتقلینا, اسی طرح کرے گی نا, اگر رسی کھول دوں تو لوٹ کر تو آ جائے گی. فرمایا قال اذهب لي الله عذاب الاشارة الا ما قال, تو کہا کہ جو دھونس اور زبردستی پسٹل ڈنڈا دکھا کے جو لوگوں سے پیسہ گھسیٹتے ہیں نا, جو لوگ ہوتے ہیں جو دھونس سے پیسہ لیتے ہیں تو قیامت کے دن ان کو بڑا شدید عذاب ہوگا. تو اس ہرنی نے یہ کہا کہ حضور میں کیوں نہیں آؤں گی, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر میں نہیں آئی نا تو اللہ بنی اللہ عذاب الاشار ان مفر, حضور اگر میں نے ایسا نہیں کیا نا تو اللہ مجھے ایسا عذاب دے جو لوگوں سے ان کے حق کو مارتے ہیں, خدا تو ان کو عذاب دے نا, تو ایسا عذاب اللہ مجھے دے اگر میں نے آپ کا کہنا نہ مانا. اللہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے فاطلقہ, حضور نے اس کو عذاب کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عذاب کر دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو یہ کہہ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عذاب کیا. اب حضور نے اس کو کھول دیا, وہ چلے گئے اور اپنے بچوں کو اس نے دودھ پلایا, اور دودھ پلانے کے بعد فرمایا فذهب فرضا حشفیہا ثم رجع, دودھ پلا کر وہ واپس آ گئی. فاوثق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بولے سبحان اللہ, وہ دودھ پلا کر جب واپس آ گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر دوبارہ اس جگہ سے باندھ دیا جہاں وہ بندی. اب جب یہ بات ہوئی فندق العربی, ہو جو عربی تھا وہ اٹھ گیا, یعنی جب آوازیں آئی تو وہ اٹھ گیا جس نے اس کو پکڑا تھا, اور اس نے کہا فقال الک حاجت یا رسول اللہ, حضور آپ کو کوئی حاجت ہے اور اے اللہ کے رسول آپ کو چاہتے ہیں مجھ سے؟ سرکار فرما قال نام تطلق حاضی, تو اس کو عذاب کر دے. اس لیے فاطلقہ, اس نے اس کو عذاب کر دیا.
فذهبت تعدو وتقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے بیہاتی تو جاگ تو گیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی کام ہے تو آپ حکم فرمائیے. سرکار نے فرمایا اسے آزاد کر دو. اس نے اس کو آزاد کر دیا. وہ تیزی سے بھاگ گئی اور کہہ رہی تھی بھاگتے ہوئے, ہرنی جو ہے وہ بھاگتے میں کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ جس نے مجھے آزاد کروایا ہے یہ اللہ کے رسول. تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ حادثے کے اندر اس چیز کو ذکر فرمایا ہے. تو یہ مبارک چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین جل والا نے ہماری عقیدت کو بڑھانے کے لیے بھی اور اپنی عقیدت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درست رکھنے کے لیے یہ صحیح روایات جو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جمع کی ہے. صحیح روایات سے مراد یہ کہ مبانا فضائل کے جس کا اللہ رب العالمین جل والا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو متحمل حضور نے بنایا ہے, یہ شان اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے. تو آج ہم نے تقریباً 34 کے قریب آپ کے سامنے مزید گویا کہ اس کے خلاصے کو پیش کیا جس کو حضرت ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے 46 کے 46 طبقوں کو یہاں پر نقل کیا ہے اور اس حدیث کی تشریح کی ہے کہ سچے خواب جو ہے یہ نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے. تو ایک حصہ 46 جو اچھے خواب ہیں وہ اگر کسی کے دل پر روشن ہو جائے تو وہ کہے کہ جناب مجھ پر مستقبل اتنا روشن ہو گیا اور اللہ نے میری نیکی کا اجر مجھے عطا فرمایا. تو فرمایا تو غور کر کہ جس کے کلمہ پڑھنے سے تجھے یہ شان مل رہی ہے تو جنہیں 45 درجہ اوپر مقام عطا فرمایا ہے تو ان کی بزرگی اور ان کے مقام کا حال کیا ہو. لہٰذا گنبد خضرہ شریف کا مقدس آپ تصور کر لیجئے اور اپنے آنکھوں کے اندر گنبد خضرہ شریف کی ہریالی کو لے آئیے اور یہ مبارک حدیث مبارکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرنی کو آزاد کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے تھوڑے سے کھجور کے حصے کو یعنی اس کو کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین نے آپ کے کرم سے کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے. تو یہ بہارے کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے, یہ ساری امت کے لیے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے پر یقین کرتا ہے, یقیناً اللہ رب العالمین یہ خیرات یہ برکات جو اتنی بڑی بڑی مشکلیں ہیں تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر امت کی مشکلوں کو حل فرمانے والے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کے اذن سے. جس کو میں نے کہہ لیا آپ کے سامنے الیاس بھائی کے اس پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا عبی بن کعب سے اخرت الصلاستا, اے میرے عبی میں رب نے مجھ سے کہا تھا کہ 3 دعائیں مانگ لو تو میں نے پہلی دعا مانگی تو میں نے کہا اللہ اغفر لی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے. رب نے مجھ سے کہا پھر دعا مانگے تو میں نے دوسری دعا مانگی اللہ اغفر لی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے. حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں حضور تیسری دعا کیا ہے تو حضور فرماتے ہیں اخرت الصلاستا, تیسری کو میں نے مؤخر کر دیا ہے. فرما اخرت الصلاستا لیوم یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم. فرما میں نے تیسری دعا کو اپنی امت کی نجات کے لیے, اپنی امت کی بخشش کے لیے, بولیے نا سبحان اللہ, اور اپنی امت کی شباب کے لیے اس وقت کے لیے میں نے مؤخر کیا ہے جس دن ساری خدائی امنڈ کر مجھ مصطفیٰ کے قدم پر آئے گی اور میں رب کی بارگاہ میں ان کی طرف سے وکیل بنوں گا. تو میں رب سے کہوں گا یا اللہ آج جہاں تو نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا ہے تو یہ دعا جو آخری ہے یہ میری امت کے لیے. اللہ رب العالمین جل والا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دی ہوئی نصیحت پر عمل پیرا فرمائے اور آخری سانس تک آپ کی کامل اتباع اور کامل اطاعت کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے. کسی برائی کے قریب اگر ہم جا رہے ہوں الحیاض باللہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان جو ہم پر ہے تو اسے ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس شرم اور اس کی حیا کی وجہ سے ہم وہ کام نہ کریں جس کو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں فرماتے. اللہ رب العالمین کی کریمی اور دستگیری جو اس کی قدرت کی دستگیری ہے اللہ رب العالمین اس پر کامل امید ہمیں عطا فرمائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کی برکت سے اللہ رب العالمین جل وعلا شیطان کے تمام وسوسائے سے اور اخلاق رذیلہ سے ہمیں نجات دے اور ان انبیاء کے صدقے اخلاق حسنہ کا پہ کر ہمیں بنائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جو ہے وہ کونین کے لیے حضور سردار ہے. بولیے سبحان اللہ. کونین کہتے ہیں دنیا و آخرت, کونین کہتے ہیں دنیا, تو دنیا و آخرت کے سردار بھی حضور ہیں. اور ثقلین, ثقلین کہتے ہیں جنات اور انسان, ان دونوں کے سردار بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. عرب میں بھی بادشاہی حضور کی ہے, عجم میں بھی بادشاہی حضور کی ہے, اس عالم میں بھی بادشاہی آپ کی ہے اور آخرت میں بھی بادشاہی آپ کی ہے، انسانوں پر بھی بادشاہی آپ کی ہے، جناتوں میں بھی بادشاہی آپ کی ہے. اس وافر دلائل کو امام بوشری رحمہ اللہ نے ایک مبارک شعر میں ذکر کیا ہے. اختتام میں گنبد خضرہ شریف کا تصور کرتے ہوئے سر کی آنکھوں کو بند کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا تصور کر کے بڑی محبت کے ساتھ آپ مل کر پڑھیے. محمد سید القوم والفريقين من عرب ومن عجم مل کر پڑھی. مولایا مغفر لینا شیدہا واغفر لقاریہا. اپنے اپنے ماں باپ، اپنے بچے، اپنے دوست احباب کی مغفرت کی نیت کے لیے اس مبارک ساتھ میں اور اس مبارک عنوان میں، اور اگر شعر یاد نہ ہو تو آمین کے جملے کہیں، شعر یاد ہے تو ساتھ میں مل کر پڑھ لیں. بزرگوں کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، واغفر لینا شیدہا واغفر لقاریہا سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي.